بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مولا کائنات امیر المؤمنین مولا المبحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی صفات اس کی ذات کے بیان میں فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے. وکمال معرفتہ التصدیق بہ، اور اس معرفت کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کی تصدیق کر دے، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے. معرفت درجات رکھتی ہے، اس کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لا علمی کی حالت سے علم کی حالت میں آ جائے. پہلے سمجھتا تھا کہ یہ کائنات یہ خود بخود وجود میں آئی ہے، لیکن یہ حالت تبدیل ہوئی اور اس کو ادراک ہوا کہ کوئی ہے اسے بنانے والا. یہ ادراک دین کی ابتدا ہے کہ وہ اس کے بارے میں اور سوچے گا، اس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کرے گا، دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ مجھ سے اس کا رابطہ کس طرح کا ہے، اس کائنات کو اور مجھے بنا کے چھوڑ دیا ہے یا نہیں، کچھ چاہتا ہے، رابطے میں ہے، کسی مقصد کے تحت بنایا ہے یا بے مقصد بنایا ہے اس کائنات کو اور خود مجھے. اس بات کا ادراک یہ دین کی ابتدا ہے. پھر جب انسان آگے بڑھتا ہے، اس کے بارے میں غور کرتا ہے، تو اس کی اس معرفت کا کمال کیا ہے؟ اس پر ایمان لے آنا. تصدیق یعنی ایمان، انبیاء کی تصدیق یعنی انبیاء پر ایمان، اللہ کی تصدیق یعنی خداوند عالم پر ایمان. وکمال التصدیق بہ، اب اس تصدیق یعنی ایمان کا کمال کیا ہے؟ یعنی یہ سٹیپس ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں کہ ایک ایک قدم کر کے انسان آگے بڑھتا ہے. جب ایمان لے آیا تو ایمان کا کمال کیا ہے؟ فرمایا وکمال التصدیق بہ توحید، کمال تصدیق خدا کی توحید. توحید یعنی وہ ایک ہے. توجہ کریں گے، یہ ایک ہونے سے مراد ایک دو تین چار عدد کا ایک نہیں ہے، اس ایک سے مراد ایسی ذات کے جو بے مثل ہے، بے نظیر ہے اور بے شبیہ، کوئی چیز اس کے ساتھ اس کی شبیہ یعنی اس جیسی نہیں بن سکتی. کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کی ذات کی حقیقت سمجھائی جا سکے. تمام چیزوں سے بالا ہے, وہ واحد مراد ہے اس توحید سے. نہ کہ ہم کہتے ہیں کہ مثلا ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے. ہر انسان چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بے مثل و بے نظیر ہوں, کیونکہ ظاہر بات ہے جتنی بھی کوئی اس کے ساتھ شباہت رکھتا ہو, بعض اوقات جوڑواں بھائیوں کی آپس میں بہت شباہت ہوتی ہے, لیکن بالآخر فرق ہوتا ہے. جب ہم ان الفاظ کو, اس کی طرف آپ توجہ کریں گے, بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ کو جب اللہ کی ذات کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ فرق ہے, فرق رکھتا ہے, بہت بڑا فرق رکھتا ہے جب اسی لفظ کو, انہی الفاظ کو غیر اللہ کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے. خود قرآن مجید نے بھی ایسا کیا ہے. لفظ کریم, لفظ رؤوف, لفظ رحیم اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا, رسول اللہ کے لیے بھی استعمال کیا. ایک اچھے انسان کو عطا کرنے والے بزرگوار انسان کو بھی کریم کہا جاتا ہے. بس کیا فرق ہوگا, کریم جب اللہ کے بارے میں استعمال ہوگا تو پھر اپنے معنی کے کمال پر ہوگا. ایسا کرم والا کہ جس کے کرم میں کسی نقص کا تصور نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے علاوہ جو بھی کریم ہے اس کے مقابلے میں ناقص, اور جو بھی کچھ رکھتا ہے اپنے پاس وہ اسی کی عطا سے رکھتا ہے. فقط وہ ذات ہے کہ جس نے کسی سے لیا بھی نہیں ہے اور اس کی کسی بھی صفت کمال میں کوئی نقص اور عیب اور کمی بھی نہیں ہے. الفاظ کیوں مشترک استعمال کیے, چارہ نہیں تھا. ہم انہی الفاظ سے آشنا ہیں, اس زمانے کا عرب انہی الفاظ سے مانوس تھا, تو وہی الفاظ استعمال کرنے تھے. لیکن یہ بتا دیا گیا کہ جب تم ان الفاظ کو سنو گے تو کیونکہ تمہارے ذہن اور تمہاری عقلیں اور تمہاری فکر اس کو عادت ہے مادی چیزوں سے حساب کتاب کرتی ہے, کیونکہ ہماری نظریں اس مادی کائنات کو دیکھتی ہیں, ہمارے کان سنتے ہیں, چکھتے ہیں, سونگھتے ہیں, چیزوں کو لمس کرتے ہیں, تو ہمارے دماغ کے اندر جو تصور بنانے کی قوت ہے اس کو اسی مادی کائنات سے تصور لینے کی عادت پڑ جاتی ہے. اب جب کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا مثلا کریم, تو ذہن میں کیا آتا ہے, ایسا شخص کے جو بڑا ہی بزرگوار ہو, عطا کرتا ہو, خطائیں معاف کر دیتا ہو, کرم میں یہ سب شامل ہے. اس نقطے کو اچھی طرح توجہ فرمائیے گا, چونکہ یہ ساری کی ساری اگلی باتیں اسی سے مربوط ہیں. ہر جو جملہ ہے اس میں یہ نقطہ حتماً ذہن میں رکھنا پڑے گا, ضروری ہے. وہ یہ کہ جب بھی کوئی لفظ آئے گا اس سے جو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے, ہم سے کہا گیا کہ اس تصور جو تم اپنے ذہن میں کر لیتے ہو, بنا لیتے ہو, گویا کہ تم نے ایک طرح سے اس کا احاطہ کر لیا, اپنی عقل میں اس کو تصور کر لیا, اور خدا تمہارے تصور میں آنے والا نہیں ہے. بس تمہیں ایک ہلکا سا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس کی صفت کیسی ہے, لیکن اس کی پوری صفت کا احاطہ کر سکو, وہ کیسا کریم ہے, تو یہ کام تم نہیں کر سکتے. جتنا بھی زور لگا لو, جتنا بھی سوچ لو, جتنا بھی عقل کے گھوڑے کو آگے دوڑا لو, جو بھی اس کے نتیجے میں تمہارے ذہن میں تصور بنے گا اللہ کا, وہ تمہاری مخلوق ہے, اور اللہ کسی کی مخلوق, چاہے وہ مخلوق تمہاری ذہن کی مخلوق ہو, ذہن میں تم نے اسے خلق کیا ہو, اللہ کی ذات کسی کی مخلوق نہیں ہے. اور جب تم نے اسے اپنے ذہن میں خلق کر لیا تو تم نے اسے محدود کر دیا, اور اللہ محدود, تم محدود ہو. ایک محدود ایک لا محدود کو کبھی بھی اپنے اندر نہیں لے سکتا. تو یہ معنی ذہن میں رہے ان تمام باتوں. صلوات پڑھیے محمد والا. یہ میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ ذات خدا کے بارے میں اور صفات خدا کے بارے میں بات ہے, تو حتیٰ کہ جب انسان ایک دینی مدرسے میں بھی, یعنی خود ہم لوگ بھی اور طلاب بھی جب ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی بھاری ہوتا ہے, کیونکہ ہم تصور کر نہیں سکتے. جو تصور کرتے ہیں وہ ناقص ہوتا ہے, وہ صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے. غیر مادی, خداوند عالم مادے سے بنا ہوا نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ خداوند عالم کے جسم کے قائل ہو گئے. قرآن کریم نے ایک آیت میں فرمایا الرحمن علی العرش استوا, عرش کہتے ہیں تخت کو, رحمان تخت پر استوا, کہتے ہیں تخت پر جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے, اللہ بھی ساری کائنات بنا کے ایک تخت پر بیٹھ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک جگہ بیٹھا ہے, دوسری جگہ پر جہاں وہ نہیں بیٹھا وہاں پر وہ نہیں ہے. فرمایا تم یہ سمجھے ہو, غلط سمجھو. خدا کے بارے میں بیٹھنا, کھڑے ہونا, لیٹنا یا کوئی اور حالت جو تم اپنے بارے میں سمجھتے ہو, یہ ساری حالتیں کہاں سے ہمیں پتہ چلیں؟ اپنے جیسے انسانوں کو دیکھ کر. یہ انسان کھڑا ہوا ہے, یہ انسان بیٹھا ہوا ہے, یہ انسان لیٹا ہوا ہے, تو کسی نے سمجھا کہ اللہ بھی عرش پر ایک تخت لگا ہوا ہے, جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے اور وہاں سے بیٹھ کے حکومت چلاتا ہے, اللہ بھی ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے. فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی مخلوق اللہ. یہ جو فرمایا الرحمن علی العرش استوا, یہ جملہ بولا تاکہ بتائے کہ خداوند عالم اس پوری کائنات پر مسلط ہے. جیسے ایک بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے وہ علامت ہوتا ہے, جو تخت پہ بیٹھا ہے یعنی اس کا حکم چلتا ہے. تو یہ بتانا مراد ہے, نہ کہ کوئی لکڑی کا یا کسی اور چیز کا بڑا خوبصورت تخت بناؤ جس پر اللہ تبارک و تعالی بیٹھا. صلوات پڑھیے محمد والا. بس فرمایا کہ اس کی تصدیق یعنی اس پر ایمان کا کمال کیا ہے کہ انسان اس کی توحید کا اقرار کر. توحید یعنی ایک قرار دینا, اور یہ ایک قرار دینا اللہ کے بارے میں کون سا ایک ہے؟ یہ گنتی والا, عدد والا ایک دو نہیں ہے, بلکہ اس توحید سے مراد بے مثل و بے نظیر ہونا ہے. بے مثل و بے نظیر ہونا, توجہ کریں, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا نائب ہے, خود قرآن نے فرمایا, اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا عکس ہوتا ہے. ایک اچھے انسان کے اندر جو خداوند عالم کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے اور اپنے اندر اچھی صفات کو پیدا کرتا ہے. ایک جملہ بولا جاتا ہے انسان مظہر صفات الہی ہے. وہ معاف کرنے والا ہے, اگر یہ بھی معاف کرنے کی عادت ڈال لے, اس کا نائب ہے اس معاملے میں, اس کا خلیفہ بنا. اگر وہ اپنے غضب کو, غصے کو پی جاتا ہے اور فوراً سزا نہیں دیتا, یہ صفت اگر انسان میں آ گئی تو گویا کہ خدا سے قریب ہو گیا. اس اعتبار سے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مظہر صفات الہی, نائب الہی. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب قرار دینے جا رہا ہوں. لیکن کوئی بھی مخلوق, تمام اولیاء, تمام انبیاء, رسول اللہ, اہل بیت اطہار, کسی بھی مخلوق کو کسی بھی جہت سے, کسی بھی صفت میں خدا کے برابر قرار دے دینا, گویا کہ آپ نے خدا کی توحید کو ترک کر دیا. آپ نے کہا ایک نہیں دو عالم ہیں. مثلا اگر ہم کہیں کہ فلان کا علم، فلان نبی کا علم خدا جتنا ہے، تو آپ نے دو خدا بنا لی صفت کے اعتبار سے، دو ایسی ہستیاں قرار دے دی کہ جو برابر علم رکھتی. اگر آپ کہیں قدرت کے اعتبار سے کوئی خدا جیسا ہے، اگر آپ کہیں رحمت کے اعتبار سے کوئی خدا جیسا ہے، تو آپ نے توحید کو آلودہ کر دیا، خراب کر دیا، ناقص کر دیا، گویا کہ آپ توحید کے قائل نہیں رہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ کوئی بھی اس جیسا نہیں، اس کی عطا سے جتنی زیادہ یہ صفات کسی کے اندر ہو اتنا مقام اس کا بلند ہے، لیکن جتنا بھی کوئی بلند ہو اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں ہیچ ہے. تکرار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی سے اگر موازنہ کیا جائے تو ہیچ ہے. اور یہ بات آپ اسی نہج البلاغہ میں، صحیفہ کاملہ میں، کلمات معصومین میں جب خداوند عالم کی بات ہوتی ہے تو آپ بڑے واضح انداز میں معصومین کے کلمات میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ افراد کہ جو محبت اہل بیت میں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی صفت، اچھی صفت میں سننے والا، بات کو سننے والا، تقریر سننے والا، کسی بھی صفت میں کسی غیر خدا کو خدا جیسا سمجھ لے یا نعوذ باللہ خدا سے برتر سمجھ لے، تو پھر شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے، یہ جملے قرآن کے یاد رکھیے گا. خداوند عالم فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھا، یعنی اس کے برابر ہے، جیسے کاروبار میں پارٹنر ہوتے ہیں، جب تک دونوں، اگر ایک کوئی کام کرنا چاہے تو دوسرے کی اجازت ضروری ہوتی ہے، دونوں سگنیچر کرتے ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، پیسے نکلوانے ہیں، دونوں کے سگنیچرز ہوں گے تو پیسے نکلیں گے. اگر کوئی سمجھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اس طرح سے شریک ہے کہ جب تک اس کی اجازت نہ ہو خدا نہیں کر سکتا، یہ مشرک ہے. اور قرآن مشرک کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو خدا کے ساتھ جس نے شرک کیا، فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ نے جنت نامی چیز اس پر حرام کر دی جس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک. اور فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، وہ شریک برداشت نہیں کرتا. وہ یغفر من دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو اس کی مشیت ہوگی وہ معاف کر دے گا، لیکن جو شرک ساتھ لے کر آیا خدا نے اعلان کر دیا کہ اسے معاف نہیں کروں گا. دین اسلام کی ابتدا، بنیاد توحید سے ہوتی، ورنہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم خدا کو نہیں مانتے، کہتے تھے مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے. مشرکین مکہ آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اعتقاد رکھتے تھے، لیکن اس اعتقاد کو قرآن مجید نے باطل قرار دیا. ان سے کہا کہ یہ آخرت پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے، غور کریں. کافر کہہ رہے ہیں ہماری آخرت میں یہ اللہ کی بیٹیاں شفاعت کریں گی، فرشتے لات، عزہ، منات جن کے نام رکھے ہوئے تھے، یہ سارے مؤنث ہیں، یہ کہتے تھے ہماری شفاعت کریں گے. شفاعت کہاں کرے گی؟ آخرت میں. اللہ نے کہا یہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. چونکہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ جو حقیقت پر ایمان ہو، من گھڑت چیز پر ایمان رکھا ہے وہ آپ نے نام رکھ لیا اس کا. مثلا آپ کے سامنے کرسی پڑی ہے، اس چیز کی حقیقت کرسی والی ہے، آپ کہے میرا ایمان ہے کہ یہ میز ہے، اس ایمان سے کرسی کی حقیقت بدل نہیں جائے. میرا ایمان ہے کہ قیامت کے دن حتمن یوں ہوگا، جب تک اللہ کی کتاب اس ایمان کی تصدیق نہ کرے یہ ایمان نہیں ہے، یہ من گھڑت افسانہ. توجہ فرما رہے ہیں، اس میں سنجیدگی کی ضرورت ہے. وہ کمال التصدیق بہی توحید ہو، اور اس کے تصدیق اس پر ایمان کا کمال اس کی توحید ہے، وہ کمال و توحید ہی الاخلاص لہ، اور توحید کا کمال ہر چیز کو اس کے لیے خالص قرار دے دے. اس میں اخلاص اعتقاد، اس میں اخلاص عمل سب شامل. اخلاص اعتقاد، عقیدے کا اخلاص کیا ہے؟ وہی جو پہلے عرض ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثل، کوئی شبیہ، کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے. توجہ فرمائیں اس جملے کی طرف، جو شخص بھی کسی اور کو اللہ کے جیسا سمجھتا ہے، یعنی سمجھتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں لیکن اس نے وہ حقیقی خدا کو نہیں مانا ہوں، اپنے تصور والے خدا کو مانا ہوں جو کہیں سے اس نے سن سنا کے لے لیا، تو جو اس خدا کو مانتا ہے در حقیقت وہ اصل خدا کو نہیں مان رہا، کسی اور کو مان رہا، اس کو بھی توحید والا مومن نہیں کہا جائے گا. کمال توحید ہی الاخلاص لہ، کمال توحید یہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو، ہر کام کو، اپنے اعتقاد کو، اپنے عمل کو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرار دے. سمجھانے کے لیے عرض کر، بہت نچلی سطح کی مثال دے کر، کہ جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے تو ہم نیت کیا کرتے ہیں عبادت کی؟ قربتاً الی اللہ. خوب توجہ فرمائیے، نماز میں ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ مثلا 4 رکعت نماز عشاء پڑھتا ہوں واجب، قربتاً الی اللہ. اگر آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسی نیت سے جس کے لیے خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، یہ نماز باطل ہو جائے گی. کوئی بھی عبادت، اس کی نچلی سطح کی مثال کیا ہے؟ جو انسان مثلا کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے. عام طور پہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان اگر تنہائی میں گھر میں نماز پڑھنے لگے تو جلدی سے ڈھیلی ڈالی، بغیر تاکیبات، بغیر تسبیح، بغیر جلدی جلدی نماز پڑھی اور اپنے کام میں لگ گیا. لیکن وہی جب 4-5 اور افراد بیٹھے ہوئے تھے جن کی نظروں میں انسان کی ایک شخصیت اور ایک مقام ہے، تو پھر کہتا ہے کہ تھوڑی سی بہتر نماز پڑھوں، اگر اس طرح پڑھی جس طرح اکیلے میں پڑھتا ہوں تو یہ کہیں گے یہ تو ایویں ہی ہے. تو ان کی ایویں سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے ایویں ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کا لحاظ کم ہے اور اپنے جیسے 3-4 آدمیوں کا لحاظ زیادہ ہے. اپنی شخصیت کو ان کے سامنے بنانے کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی شخصیت کو محفوظ رکھنا کم اہمیت دیتا ہے. نچلے درجے کا یہ شرک ہوتا ہے. بتائیے، شرک جسے شرک جلی کہتے ہیں اور شرک اکبر کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا کہ انسان کھلم کھلا کہہ کے اللہ کے ساتھ یہ بھی ہے. نہ دانستہ عادتاً غلطی سے انسان ایسا کر دیتا ہے. جب بھی ایسا ہو، یعنی یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے انسان کا، اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا رابطہ کیسا ہے اور خدا کا مقام میری زندگی میں کتنا ہے، تو دیکھے کہ تنہائی میں اللہ والا کام کیسے کرتا ہوں اور لوگوں میں اللہ والا کام کیسے کرتا ہوں. نام میں نے اس کا اللہ والا کام رکھا ہوا ہے، لیکن جب صرف اللہ والا کام ہو، صرف وہ دیکھ رہا ہو تو کس طرح ہوتا ہے، اور جب اللہ اور لوگوں والا ہو جائے تو پھر کیسے ہو جاتا ہے؟ جب لوگ ساتھ ہو جائیں تو زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے کام، زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اگر صرف اللہ دیکھنے والا ہو تو کام ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے. آپ نے نماز پڑھی صرف اللہ کی خاطر، قربتاً الی اللہ. آپ نے روزہ رکھا، قربتاً الی اللہ. آپ حج پہ جانے لگے ہیں، قربتاً الی اللہ. آپ زیارت امام حسین پر جا رہے ہیں، کیا نیت ہوگی؟ عبادت کس کے لیے مخصوص ہے؟ جی آپ اصل میں خدا کا قرب چاہتے ہیں، آپ ایک بہترین وسیلے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ایک بہترین وسیلہ کہ جس کی ہستی کی طرف، جس کی شخصیت کی طرف، جس کی صفات کی طرف، جس کی قربانی کی طرف جیسے ہی انسان کی توجہ ہوتی ہے، دنیا انسان کی نظروں میں ہیچ ہونے لگتی ہے. اب انسان دیکھتا ہے کہ اس عبد خدا نے دنیا کو کیسے ٹھوکر لگائی. تو ذات امام حسین وسیلہ بنتی ہے قربتاً اللہ کا. اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اللہ کے لیے نہیں، صرف امام حسین کے لیے، تو کام خراب ہو گیا. توجہ فرمائے، اللہ کے لیے نہیں، صرف امام حسین کے لیے، تو آپ نے وہ کام کیا کہ جس سے امام حسین منع کرنے آئے تھے. تمام انبیاء، تمام آئمہ، ان کا بنیادی ترین کام کیا ہے؟ خدا سے غافل بندوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنا، خدا سے دور بندوں کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے ہاتھ میں دے دینا، اللہ سے کنیکٹ کرنا، مخلوق کو خالق سے ملا دینا، یہ ان کا کام ہے. اور سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی جب حضرت عیسیٰ کو، جو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کے عقیدے کے بطلان کی بات کرتا ہے، تو وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی تمہارے پاس آئے اور وہ تم سے کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنانا، اور تھوڑی دیر بعد کہے کہ مجھے رب بنا لو. اور پھر قرآن کہتا ہے کیا تمہیں ایمان کے بعد وہ کفر کا حکم دے گا؟ قرآن کی آیت ہے، رسول پاک سے فرمایا گیا اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اے رسول ان سے کہیے تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنا لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی ہر چیز کا رب ہے. اب کوئی چیز لفظ رب کے مشترک استعمال کی وجہ سے، عربی زبان میں اس کا استعمال غیر اللہ کے بارے میں لفظ رب کا استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے باقی الفاظ کی مثال دی، لفظ رب کا مثال بھی غیر اللہ کے بارے میں ہے عربی زبان میں، لیکن قطعاً بھی اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اللہ رب ہے. حضرت عبد المطلب ابراہ سے ملنے گئے، جس کے آدمیوں نے ان کے اونٹ پکڑ لیے تھے، وہ سمجھا کہ اس لیے ملنے آئے ہیں کہ مکے والوں کی جان کی امان مانگنے آئے ہیں. اور یہ بھی رسول اللہ کے جد کے ایمان پر ایک دلیل ہے، اور ایمان بھی کیسا قوی، کیسا اطمینان تھا. اکثر مکے والے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے ڈر کے ابراہ سے، یہ ہاتھیوں والے تو رون دیں گے. ہم حضرت عبد المطلب جاتے ہیں اور وہ بلاتا ہے ان کو، بٹھاتا ہے، احترام کرتا ہے ابراہ، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ کیا کریں گے، کہیں گے ہماری جانیں بخش. کہتا ہے فرمائیے کس لیے آئے آپ؟ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، وہ مجھے واپس کرو. اس کو تعجب ہو، کہا میں تمہارے شہر کو تہس نہس کرنے آیا ہوں، تم کیسے سردار ہو، اپنے آدمیوں کی جان بخشش نہیں مانگ رہے اور مجھ سے کیا مانگ رہے ہو، اپنے اونٹ مانگ رہے ہو. وہ جو لفظ ہے ان کے وہ کیا ہے، انا رب الابل، میں اونٹوں کا رب ہوں. کیا مطلب؟ میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں، ان کو چراتا وغیرہ ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، ان کی چیزیں میرے ذمے ہیں. ولل بیت رب، جس گھر کے لیے تو آیا اس کا اپنا رب ہے. ولل بیت رب، حضرت عبد المطلب اپنے آپ کو اس رب کے برابر نہیں سمجھ رہے. قرآن نے بھی لفظ رب غیر اللہ کے بارے میں استعمال کیا، لیکن اس معنی میں نہیں کیا کہ جو رب، جیسے رسول پاک کے بارے میں بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور اپنے بارے میں بھی رؤوف رحیم، انک انت الرؤوف الرحیم، رسول پاک کے بارے میں فرمایا کہ مومنوں پر رعوف و رحیم ہے، تو رسول پاک کا رعوف ہونا اور اللہ کا رعوف ہونا فرق ہے. اللہ کا رحیم ہونا، رسول اللہ کا رحیم ہونا فرق. اصلا مخلوق کا موازنہ کرنا خدا سے یہ غلط کام ہے، اور اس طرح سے فضائل بیان کرنا کہ اللہ سے مقابلہ کروانا، یہ دین سے لوگوں کو دین کی سرحد کے پاس پاس دھکیلنے کے برابر ہے. جب اللہ کا نام آتا ہے تو صرف ایک چیز جچتی ہے مخلوق کو، اور وہ ہے تواضع اور انکساری اور جھک جانا، نہ کہ میرا مقابلہ کراؤ اللہ سے. یہ مزاج اور یہ انداز ہی باطل ہے، اور اس سے انسانوں کو، مومنین کو خود سے ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے. آپ کو کسی بھی معصوم کے کلام میں یہ نہیں ملے گا جس میں وہ اپنا مقابلہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ ایسا ہے تو میں بھی ایسا ہوں. صرف اور صرف عاجزی اور انکساری ملے گی، اور جتنی وہاں ملے گی کائنات میں کہیں نہیں ملے گی، اور یہی اس کی معرفت کی علامت ہے. جتنی زیادہ اس کی معرفت، یعنی گویا اس کی عظمت کو آپ زیادہ جانتے ہیں، تو جتنی اس کی عظمت بڑھتی گئی اتنا اپنا اس سے چھوٹا ہونا بھی آپ پر واضح ہوتا گیا. اتنا زیادہ، ایک دنیا داری کی مثال دیتا ہوں. فرض کریں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، تو میں مجھے کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک سیٹھ ہے، اس سے جا کے اگر کہو تو تمہاری ہیلپ کر دے گا، تو میں سیٹھ صاحب کے پاس جاتا ہوں، کسی سے پوچھتا ہوں، سیٹھ کے پاس لاکھ روپیہ ہے، یعنی اس کی جو ساری ویلتھ ہے لاکھ روپیہ بنتی ہے، تو کہے گا ہاں لاکھ ہے. تو میں کہوں گا پیسے ہیں اس کے پاس مثلا. پھر میں کہوں کہ وہ اگر سے کہے لاکھ سے زیادہ ہے، وہ کتنی ہے؟ دس لاکھ ہے. کہ ہاں دس لاکھ. میں تھوڑا سا اور اپنے آپ کو کم تر فیل کروں گا. وہ کہے اس سے بھی زیادہ ہے. میں کہوں کتنی ہے؟ کروڑ ہے. چلتی جائے بات، چلتی جیسے جیسے رقم بڑھتی جائے گی ارب آ جائے گا، کھرب آ جائے گا، اتنا اتنا میں نیچے لگتا جاؤں گا، اتنا اتنا میں سوچوں گا میں نے بات کتنے احترام سے کرنی. یہ تو اتنا بڑا سیٹ ہے کہ جو میرے تصور سے بھی باہر ہے. تو جیسے جیسے مد مقابل کی عظمت واضح ہوتی جاتی ہے، اپنا تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس کا نہیں پتا ہوتا. تو جس مخلوق کی، خالق کے بارے میں معرفت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، اتنی اتنی انکساری کا شکار ہوتا جاتا، نہ کہ مقابلے پہ آ جاتا. بعض لوگ اس طرح تقاریر میں بیان کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ محتاج ہے، حالانکہ بچپن سے رٹی ہوتی ہے سورہ اخلاص، سورہ توحید، اللہ الصمد. سمد کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کرتے ہیں بے نیاز، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ آدھا معنی ہے، اس کا کمپلیٹ معنی نہیں ہے. باقی آدھا کیا ہے؟ آدھا یہ کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا دوسرا ہاف کیا ہے؟ باقی جو کوئی بھی ہے اسی کا محتاج ہے. باقی جو کوئی بھی ہے اللہ کا محتاج ہے، رسول اللہ سے لے کر باقی تمام مخلوقات تک. اشہد ان محمدن عبدہ. عبد کیا ہوتا ہے؟ نوکر، غلام. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں اس پر، میرے فخر کے لیے بس ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا، اور ابھی میں ممبر پہ بیٹھ کے بندے کو اللہ کے مقابلے پہ لے آؤں، اللہ کو محتاج قرار دیتی ہوں. جب تک بندہ سگنیچر نہیں کرتا اللہ نہیں ہل سکتا، نعوذ باللہ. یہ کفر اور شرک ہے. سبب ایسی باتوں کا معاشرے میں پھیلنا، سبب کیا ہے؟ اہل بیت اطہار، رسول اللہ کی نصیحتوں پر عمل نہ کرنا، دین کو اللہ کی کتاب سے نہ لینا. سادہ سادہ قرآن مجید نے بیان کیا ہوا. اور یہ جتنی مولا کی باتیں ہیں یہ انہی آیات کی تفسیر میں، اللہ کے کلام کی تفسیر میں. وکمال توحیدہ الاخلاص لہ، اس کی توحید کا کمال اس کے لیے مخلص ہو جانا ہے، ہر چیز خالصتاً خدا کے لیے. وکمال الاخلاص لہ، ایک یہ کہ ہر کام اس کے لیے خالص، دوسرا ہر نقص اور عیب سے، ہر کمی سے اس کو خالص قرار دے دینا. جب بھی ہم اس کے بارے میں سوچیں، جب بھی کمی کا تصور آئے تو ہم کیا کہیں؟ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کا معنی یہی، وہ پاک ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون. یہ جو اللہ کے وصف بیان کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. یہ جس طرح کا اللہ بنا کے دے رہے ہیں تمہیں، اللہ اس سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، خداوند عالم پاک ہے اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں اس کے ساتھ، وہ بلند و بالا ہے. کمال توحید اخلاص ہے. وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنہ، اور کمال اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کر دی جائے. پہلے میں یہ عبارت پڑھ لوں آپ کے سامنے، پھر اس کا وضاحت جو ضروری ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنہ، اور اس کے اخلاص کا کمال، اس کے لیے اخلاص کا کمال یہ ہے کہ ہم صفات کی نفی کر دیں. کون سی صفات کی نفی؟ ان صفات کی نفی جو ہمارے اندر ہے، یعنی جس طرح ہمارے اندر صفات ہیں اس طرح اللہ کے اندر صفات ہیں. ہماری صفات ہم سے جدا ہو سکتی ہیں، ہماری ذات اور چیز ہے اور صفات اور چیز ہے. اللہ کی ذات اور ہے، صفات اور ہے، اس سے اللہ کو پاک قرار دے دیں. مثلا آج میرے اندر قدرت ہے، کل ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے قدرت مجھ سے جدا، میں رہوں گا، میری ذات باقی ہے لیکن وہ میری صفت مجھ سے جدا ہوگی. آج میرے پاس علم ہے، کل کسی وجہ سے میں جاہل ہو جاؤں، میری مثلا عقل کسی حادثے کے نتیجے میں چلی جائے، سب کچھ بھول جاؤں، جیسے بعض لوگ یادداشت گم کر بیٹھتے ہیں کسی حادثے کے نتیجے میں. تو مخلوق کی جو صفات ہیں، انسان کی جو صفات ہیں مثلا، وہ جدائی کے قابل ہیں، جدا ہو سکتی ہیں انسان سے، یعنی ذات اور ہے، صفات ذات سے الگ کوئی چیز ہے. لیکن جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نفی صفات، یعنی اپنے جیسی صفات کی نفی کرنا، یہ سوچنا کہ جیسے میں کچھ سیکھتا ہوں تو میرے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہم کہیں گے خدا اس سے پاک ہے. یہ مولا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم، ظاہر بات ہے جب ہم سوچیں گے تو اپنی طرح سوچیں گے، اپنی محدودیت میں سوچیں گے تو محدودیت والا سوچیں گے. مولا فرما رہے ہیں کہ جو تم سوچو اس کی صفات کے بارے میں، جان لینا کہ وہ صفات اس کی نہیں ہے. اب ہم تصور نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے علم کے بارے میں جو میرا تصور ہے وہ، اس کو میں اپنے ذہن میں اپنے آپ سے جدا کر سکتا ہوں. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ خدا کا علم، علم کی مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی اللہ کی صفت، خدا کا علم کوئی الگ چیز نہیں ہے اس کی ذات سے کہ جدا ہو سکے. اس کی ذات مجموعہ ہے، اس کی ذات علم ہے، اس کی ذات قدرت ہے، اس کی ذات حیات ہے. یہ ساری صفات اس کی ذات ہے، نہ کہ اس کی ذات سے جدا کوئی چیز ہے. توجہ فرمائیے. وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. کمال اخلاص یہ کہ اس کی صفات کی بھی نفی کر دو، یعنی کوئی الگ چیز آتی ہے اس میں اضافہ ہوتی ہے، ایڈ ہوتی ہے، وہ مرکب بن جاتا ہے. پہلے اللہ تھا بغیر علم کے، اب علم کے ساتھ مرکب ہو گیا. پہلے اللہ کو یہ نہیں پتا تھا، اب یہ اس کی ذات میں اضافہ ہوا تو یہ کوئی چیز اللہ میں گویا کہ ایڈ ہوئی، اضافہ ہوئی. اس کی نفی، یہ کمال اخلاص ہے. کیوں کمال اخلاص ہے؟ پھر مولا اس کی گویا کہ دلیل دیتے ہیں. لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، اس لیے کہ ہر صفت گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ میں غیر موصوف ہوں. یعنی علم کہ میرا علم کہہ رہا ہے کہ میں اور ہوں تو اور ہے، میں اگر تیرے اندر ہوں تو تو عالم کہلائے گا، اگر میں تیرے پاس سے چلا جاؤں تو تو جاہل ہو جائے گا. اس قسم کا کوئی سسٹم اللہ کے ہاں نہیں ہے، اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے یا اس میں کچھ کمی ہوتی ہے. اس کا علم کامل ہے، ازل سے کامل ہے، نہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ترقی کر رہا ہے اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. نہ رسول اللہ سے کہا گیا دعا مانگ رب زدنی علما، رسول اللہ سے کہا گیا رب زدنی علما. رسول اللہ اللہ سے سیکھتے ہیں، جتنا وہ سکھائے ان سے زیادہ کسی کو نہیں سکھایا گیا. اور مولا کائنات، آپ نے مشہور فرمان سنا ہے کہ رسول اللہ مجھے ایک علم کا باب سکھاتے تھے، میں ہزار باب اس سے کھولتا تھا. تو مولا کائنات بھی کہاں سے علم لیتے ہیں؟ رسول اللہ سے علم لیتے ہیں. جو کسی سے نہیں لیتا اور کہیں سے نہیں لیتا، وہ فقط ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے بولا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی وہ پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے. جو بھی تم سوچ لو اس سے پاک ہے اور بلند ہے، چونکہ جو بھی تم نے سوچا ہے، پھر پھر کہہ رہا ہوں، وہ تمہارے اپنے ذہن میں آ گیا ہے، تمہاری مخلوق گویا کہ بن گیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفا، اور جیسے ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ میں موصوف کے علاوہ کوئی چیز ہوں، غیر موصوف ہوں، اسی طرح ہر موصوف گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں غیر الصفت ہوں، میرے اندر کوئی چیز آتی ہے تو وہ میری صفت بنتی ہے. پھر فرمایا فمن وصف اللہ، جو اس طرح اللہ کا وصف بیان کرے، اللہ کی صفت اس طرح سے جو بیان کرے، سبحانہ کہ وہ پاک ہے، فقد قرنا، تو اس نے اللہ کو کسی چیز کا قرین بنا دیا. یعنی یہ اللہ ہے اور یہ ایک اور چیز آئی ساتھ اس کے، علم نامی یا قدرت نامی، تو دو چیزوں سے مرکب ہو گیا. جس نے اللہ کا وصف بیان کیا، اب یہ وصف بیان کرنے سے توجہ رکھیں گے کہ وصف بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی طرح کا وصف، یعنی اللہ الگ، علم الگ. جس نے اس طرح کیا فقد قرنا، تو اس نے اللہ کو کسی چیز کا قرین قرار دے دیا. ومن قرنہ فقد ثناہ، اور جس نے اسے کسی چیز کا قرین بنا دیا، اس نے اس کو دو بنا دیا. دو چیزیں، ایک اللہ، دیکھیں کسی چیز میں کوئی چیز تب اضافہ ہوتی ہے کہ جب اس کی کسی کمی کو دور کر رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جس ذات میں، اب اس کو ذرا تصور کریں، جس میں کوئی کمی نہ ہو، اس میں کوئی چیز اضافہ بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو چیز اپنے اجزاء سے مل کے بنتی ہے، چاہے وہ اجزاء مادی ہوں، مثلاً آپ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرا جسم پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں اجزاء سے، چیزوں سے مل کے بنا ہوا، تو میرا بدن ان اجزاء کا محتاج ہے. اگر کوئی انسان ایسا فرض کرے اللہ کو کہ اللہ اور ساتھ کوئی اور چیز، اس نے سمجھا کہ اللہ بھی مرکب ہے، اور مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. لہذا اس طرح بھی خدا کا تصور نہیں کیا جا سکتا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسی سبب سے فرماتے ہیں، چونکہ تصور نہیں کیا جا سکتا، فرماتے ہیں صحیفہ کاملہ کی ایک دعا میں، وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِ، عقلیں حسرت زدہ ہیں اس کی ذات کی تہ تک پہنچنے سے. عقول حسرت زدہ ہیں، نہیں پہنچ سکتے، بس کچھ نہ کچھ تصور، جو صفات اس نے خود اپنی بتائی ہیں، جو خود اس نے سمجھایا ہے، تصور کر سکتے ہیں. اور جو بھی ہم تصور کریں، ساتھ میں یہ تصور کریں کہ وہ اس سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر. جنت کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے جنت میں جانے والے، جو چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا، اور جب وہ چاہ چاہ کے مثلا ان کی بس ہو جائے گی، ان سے کہا جائے گا وَلَدَيْنَا مزید، اب جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. یعنی تم لذتوں کا جو تصور کر سکتے تھے، تو آرام کا، آسودگی کا، خوشی کا، ذائقوں کا، سکون کا، ہر لذت کا جتنا تم نے تصور کیا تھا وہ مانگی حاضر ہو گئی، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس موجود ہے. لہذا دنیا کا کھانا کھا، جیسے جیسے بندہ کھاتا جاتا ہے بھوک اترتی جاتی ہے. اب خدا جانے کیا ہوگا، میں عرض کر رہا ہوں، جنت کے کھانوں سے، دنیا کے کھانوں سے ایسا ہو جاتا ہے بندہ تھک جاتا ہے، جنت کے کھانوں سے انسان تھکے گا نہیں. اس سے زیادہ اگر میں بیان کروں گا تو پھر توجہ دوسری طرف چلی جائے گی. ایک سلوات پڑھیے محمد والی. اس حصے کو ہم تمام کر لیں. جس نے اللہ کا وصف بیان کیا اس نے اسے کسی چیز کا قرین بنا دیا، جس نے اسے قرین بنا دیا اس نے اس کو دو بنا دیا. وَمَن تَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ، اور جس نے اس کو دو بنا دیا اس نے اس کے اجزاء بنا دیے، جز بنا دیے. اللہ علم، قدرت، عفو، رحمت، یہ سارے اللہ کے اجزاء بنا دیے. وَمَن جَزَّأَهُ فَقَدْ جَاهِلَ، جس نے اللہ کا جز بنا دیا وہ اللہ سے جاہل ہو گیا. جس نے جز والا اللہ سمجھا وہ جاہل ہو گیا. وَمَن جَاهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ، جو اس سے جاہل ہو گیا وہ پھر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے مادی اشارہ سمجھ کے کہ وہ بدن ہے، وہ اوپر ہے، جو اشارہ کرے وہ اوپر ہے، اس نے کہا کہ وہ نیچے نہیں ہے، حالانکہ وہ ہر جگہ ہے. جس نے کہا وہ مشرق میں ہے، وہ سمجھا کہ وہ مغرب میں نہیں ہے. جس نے اسے اشارہ کیا، چاہے ہاتھ سے چاہے عقل سے، جس نے اس کی طرف اشارہ کیا، فقد حدہ، اس نے اس کی حد بنا دی. یعنی جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ادھر وہ ہے، جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ادھر وہ نہیں ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مثلا عام طور پہ ہمیں عادت ہوتی ہے، تو عادتاً خدا نہ خواستہ کہنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کی بلندی کی وجہ سے ہم کہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ اوپر ہے اور یہ سمجھے کہ نیچے نہیں ہے، تو پھر اس نے کسی اور کو اللہ سمجھا ہوا ہے. وَمَن جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَ، وَمَن جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَمَن أَشَارَ إِلَيْهِ، جس نے اس کی طرف اشارہ کیا، فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَن حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، اور جس نے اس کی حد بنا دی اس نے پھر اس کو شمار کر لیا. کیونکہ جو ہر طرف ہو پھر وہ شمار نہیں ہوتا، وہ ایک ہی ہے ہر جگہ پر، اور جو ایک طرف ہو پھر دوسری جگہ پر کسی دوسرے کو ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے. کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ حتماً پوچھ سکتے ہیں، اسی توحید کے موضوع سے مربوط، اور انشاءاللہ اس کو کل خدا بند عالم کی فضل و کرم سے اور توفیق سے جاری.
جیسے میں نے پڑھا تو چکا تھا پہلے بھی، اپنی روح بھوک دی، اس طرح قرآن میں خود خدا بند عالم نے ذکر کیا کہ اپنے روح کا علم انسان کو بہت کم دیا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا
سمجھتے ہیں؟ وہی جو آپ نے کہا وہی میں بھی فرماتا ہوں، جو قرآن نے کہا وہی میں بھی فرماتا ہوں، میں اور کیا فرما سکتا ہوں. یسألونک عن الروح، اے رسول یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ جو یہ مجھ سے بات کر رہا ہے وہ روح ہے. یہ تو ایک اچھا بہت ہی ہائی ٹیک روبوٹ ہے، مادی بنا ہوا، کہ جو اس روح کے کنٹرول میں اللہ نے دیا ہوا. جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی آپ چلاتے ہیں، وہ جو ڈرائیور ہے وہ روح ہے، لیکن کیونکہ وہ غیر مادی ہے، اور غیر مادی چیزوں کا ایک الگ باب ہے، ان کی الگ ابحاث ہیں، سادگی کے ساتھ ان کا تصور ممکن نہیں ہوتا. روح مادی چیز نہیں ہے، اصل انسان روح ہے، جو اہل بیت نے بتایا، جو قرآن مجید نے جتنا اشارہ کیا، اتنا جواب دیا اللہ نے کہ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. یعنی اس امر سے مراد بڑا شاہکار امر ہے، کہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کو اللہ نے اپنا نائب قرار دیا ہے، گویا کہ یہ شاہکار ہے. اور پھر فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی قلیل. یعنی تم روح کی حقیقت کا، اگرچہ تم خود ہو، اگرچہ تم خود ہو، اپنے آپ کو درک کرتے ہو. جب میں سوچتا ہوں، وہ ڈیکارٹ نے کیا کہا تھا کہ کیوں سب چیزوں میں شک کرو، یہ کائنات ہے جو دکھائی دے رہی ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے، تو اینڈ اس کا کہاں پہ ہوا؟ کہا کہ کیونکہ یہ جو سوچ رہا ہے یہ تو ہے نا, کیونکہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. اپنا وجود ثابت کر کے پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کے وجود کی طرف وہ چلتا ہے. تو خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے, ہم صرف روح کا ادراک کرتے ہیں, اپنے ہونے کا ادراک کرتے ہیں. ہے کیسا وہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کیا جانتے ہیں, جو ہمیں شیشے میں اپنا چہرہ دکھائی دے, اور جس کی بصیرت کی آنکھ اللہ کھولتا ہے اس کو اپنی روح, نہ کہ ان آنکھوں سے, اس کا چہرہ بھی دکھائی دیتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا اس چہرے کو سنوارنے کے چکر میں رہتا ہوں کچھ نہ کچھ اس کے چہرے کو بھی اللہ کے سامنے سنوار لوں. تو روح کا ادراک اس طرح یا روح کا بیان ہم نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیے محمد والے. جو باتیں میں نے بیان کی, بعض باتیں مثلا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ذہنوں کو کے لیے مانوس نہ ہوں, کوئی بھی سوال, کوئی بھی مکس اپ اگر ذہن میں آیا ہو کہ یہ مولانا نے کیا کہا ہے, تو حتماً پوچھ لیں. سب سے بہترین جگہ یہ ہوتی ہے کہ, کیونکہ بعض اوقات بولنے والا اس بعض اوقات واقع ایک پہلو میں بات کر رہا ہوتا ہے, دوسرے پہلو کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. اگر کسی کو سمجھنے میں کوئی اشتباہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا بہترین طریقہ سوال کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس کا جواب توفیق کے مطابق دیا جائے گا. جب بھی آپ دقت سے سوچیں گے, جب بھی آپ دقت سے خداوند عالم کے بارے میں سوچیں گے, تو ان تمام سٹیپس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. جو جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی ان تمام سٹیپس سے کہ جو مولا نے بیان فرمائے ہیں, خود بخود انسان کو, کیونکہ ہم زیادہ سوچتے نہیں اس کے بارے میں, لیکن سوچنے والے بھی ہیں, سوچ کر انکار کرنے والے بھی ہیں, جھگڑا کرنے والے بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ایک اللہ کے نمائندے نے, ایک امام نے, ایک معصوم نے اس کا وصف بیان کرنا ہے, تو اس طرح بیان کرنا ہے کہ ہر درجے کے انسان کے لیے بیان ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارے لیے سادہ کیا ہے, مثلا آپ سورہ اخلاص کو لے لیں, سورہ اخلاص کو اگر آپ کھولنے پر آئیں بیان کرنے پر تو وہ ختم ہی نہیں ہوگی بات, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی سادگی سے اس مکے کے لوگوں کے لیے کہ جو توحید سے آشنا نہیں تھے بیان کر دیا. قل ہو اللہ ہو احد, احد یکتا, یعنی تم جو بھی کہتے پھرو اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ الصمد, وہ ذات ایسی ہے, اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, اور سب کے سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, سب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کہیں سے آیا ہے, یعنی کسی اور سے اس نے جنم لیا ہو, کسی اور سے وہ صادر ہوا ہو, اور نہ ہی اس کی کوئی نسل چل رہی ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو, اس کی کوئی نسل ہو, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. یہ وہاں کے سادے الفاظ میں یہ بتایا گیا کہ نہ اس کو شروع کے لیے کسی کی ضرورت ہے, وہ ازل سے ہے, اور نہ اس کو باقی رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو تاکہ اس کا نام باقی رہے, اس کی نسل باقی رہے. دونوں طرف سے, ابتدا انتہا دونوں طرف سے وہ خود ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. جو تمہارے نقائص ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں. اور آخری کیا جملہ ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد, اس کی ہمسری کرنے والا کوئی بھی نہیں. جو کچھ جس کے پاس ہے اسی کی عطا ہے. سادہ, اگر کوئی آپ سے آگے کہے کہ نہیں اللہ نے اپنی عطا سے کسی کو اپنے برابر کر دیا, تو وہ آپ کو شرک کے اس پر لے کر آگے. اللہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, نہ ہی اس کے نمائندوں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا.
بات خدا اللہ تعالیٰ کے بات موجود ہے سب ٹھیک ہے, لیکن یہ کی صفات رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے پاس بھی موجود ہیں, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک کے دائرے میں چلے جائے گا, جبکہ وہ موجود ہیں. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے گفٹ دے دی ہے, جیسے باعث ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کسی اچھی ہوتی ہے, آنکھیں دیتے ہیں کسی اچھی, صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے.
بالکل, میں نے تو کہا کہ عام انسانوں کے انسان مظہر صفات الہی ہے, میں نے تو یہ بھی کہا ہے, توجہ کیجیے, وہ تو کمال بشریت ہیں, رسول اللہ ائمہ اطہار وہ تو کمال ہیں ان صفات میں. ایک مومن وہ بھی مظہر صفات الہی ہوتا ہے کہ جو خداوند عالم کی طرح یعنی اس کے قانون کا لحاظ کر کے فیصلے کرے, وہ عادل ہے یہ بھی عادل بن جائے, وہ سچا ہے یہ بھی سچا بن جائے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس کی برابری ہے, اس کا مقابلہ ہے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہے مثلا رسول اللہ رحمت میں اللہ کے برابر ہیں, اب یہ ذرا بات غور سے سنیے گا, بعض چیزیں اپ ڈاؤن کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. اس طرح آیا ہمارے ذہنوں میں ایسا تصور ہے کہ قیامت کے دن اللہ تو پکڑ رہا ہوگا رسول اللہ چھڑوا رہے ہوں گے, اس کا مطلب ہے رسول پاک زیادہ رحم دل زیادہ رحمت والے, ایسا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ لہٰذا اللہ سے ہمارے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ اس نے تو پکڑنا ہے, تو جنہوں نے چھڑوانا ہے ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. یہ باطل ہے. شفاعت حق ہے, لیکن شفاعت اسی کی رحمت ہے, اسی کی اجازت ہے, اسی نے قرار دی ہے. شفاعت یہ نہیں ہے کہ یا اللہ نہیں یہاں پہ اب آپ نہیں بولیں گے یہاں پر ہم چھڑوائیں گے, یہ نہیں ہے شفاعت. اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں آیت الکرسی, من ذا الذی, کون ہے؟ اب رسول پاک ہاتھ کھڑا کرے میں ہوں یا اللہ آپ کی اجازت کے بغیر میں شفاعت کروں گا, یا آیت الکرسی کہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن, کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے؟ مثلا مولا فرمائے, مولا علی فرمائے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر کروں گا, یہ شرک. مقام شفاعت اسی کا عطا کردہ, اسی کے اذن سے ہوگا, اسی کی رضا سے ہوگا, جو اس کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق شفاعت کی قابلیت پیدا کرے گا. جن کو اللہ نے شفاعت کا مقام عطا کیا ہوگا فرمائے گا کہ آپ کو اذن ہے اس کی شفاعت آپ کریں, پھر جن کا رابطہ ان کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے, دنیا میں مثلا ان کی اطاعت کی کمیاں بیشیاں رہ گئی, تو پھر وہ, اور شفاعت کے بارے میں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے, الا من شہد بالحق, جو شفاعت کرے گا وہ حق پر مبنی گواہی بھی دے گا. اب وہ گواہی کیا ہوگی؟ ہوگی کہ ساری عمر یا اللہ یہ تیری حدود پھلانتا رہا, اب میں سفارش کر رہا ہوں. اس قسم کی بلینک پیپر والے کی شفاعت نہیں ہوتی, جس نے محنت کچھ کی ہو, کچھ نمبر کسی وجہ سے رہ گئے, اس کو گریس مارکس ملتے ہیں. یہ ذہن قریب کرنے کے لیے مثال ہے, نہ کہ شفاعت یہ ہے کہ وہ جو تصور ہے کہ ساری امت جو ہے وہ پریشان کھڑی ہوگی. اب یہ ساری امت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جتنے بھی نادرا کے ریکارڈ میں مسلمان ہیں, یہ امت آج کل کے اعتبار سے کیا ہے, جو پیدائشی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, وہ ساری امت کھڑی ہوگی. اب آپ کو پتہ ہے امت میں بھیڑیے بھی ہیں, اس امت میں تو درندے بھی ہیں, اس امت میں تو پتہ نہیں اس قسم کے فسق و فجور کرنے والے جانور موجود ہیں ایسے ہمارے پاکستان میں کہ جن سے شیطان بھی پناہ مانگنے پہ آ جائے گی, یہ جو یہ کر رہے ہیں میں نے نہیں سکھایا. تو یہ لوگ جو کربلا میں امام حسین کو شہید کر رہے تھے وہ امت میں نہیں تھے, کچھ کام امت سے خارج کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ساری امت, جس میں مثلا ہر کوئی سمجھ رہا ہوں میں بھی ہوں, اب میں نام نہیں لیتا پاکستان کے بڑے بڑے کرپشن کے چیمپئنز کا, کہ وہ بھی کہ امت میں یا رسول اللہ ہماری بھی یہ سفارش ہو جائے گی, یہ شفاعت نہیں ہے. پھر اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ پھر اللہ نے احکام کیوں دیے جب ہر بدماش کی شفاعت ہونی تھی؟ یہ غلط ہے. توجہ فرما رہے ہیں, خدا کی طرف رخ تھا, انسان ہے, خطا کار ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ توحید کا جو ٹیسٹ ہے نا، وہ بغیر قرآن پڑھے کسی کو آ ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ جتنا یہاں خراب کر دیا نا لوگوں نے، یہ ٹیسٹ صرف اللہ خود ہی آپ کو عطا کر سکتا ہے، ایک ذوق ہے توحید کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، بس اللہ مالک ہے اس کا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، کیا ہوگا؟ وہ مالک ہے، جنہوں نے برائی کی ان کو برا جزا دے گا وہ۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے اچھے کام کیے تاکہ ان کو اچھی جزا دے۔ پھر ان اچھے کام کرنے والوں کو تھوڑا سا بیان کیا، کون ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ کے جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے۔ والفواحش، اور فواحش سے، الا اللمم، مگر یہ کہ کبھی کبھار انسان ان سے ہو جاتا ہے، عادی مجرم نہیں ہے۔ لمم اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان عادتاً نہ کرتا ہو جاتا، مگر یہ کہ کچھ گناہ ہو جائے ان کو ہم۔ ان پھر فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب واسع مغفرت والا ہے، اتنی وسعت کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ پھر وہی بات آ جائے گی مولا والی، جتنا بھی اس کی مغفرت کی وسعت کا تصور کر لو، کہے گا اس سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ تمہارے ذہن کی وسعت کم ہے، تمہاری سوچ کی پرواز کم ہے۔ جتنا بڑا دائرہ بنا لو، سوچو کہ اتنی وسیع ہوگی، اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ لہذا کہا کہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی مایوس ہونے کا حق نہیں ہے کہ میری تو مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر رسول اللہ رحمت للعالمین، توحید یہ ہے کہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، رسول اللہ بھی تو اللہ کی عطا ہے، ان کی رحمت بھی تو اللہ کی عطا ہے، ان کی مقام شفاعت بھی اللہ کی عطا ہے۔ اب کوئی آگے کہے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ جی قیامت کے دن کیا ہوگا، رسول پاک سجدے میں سر رکھ دیں گے، اب لفظ سنیں ان کے جو بیان کرتے ہیں، نمک مرچ لگاتے لگاتے لائن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا سر اٹھاؤ، نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے رسول سجدے سے سر اٹھا، نہیں اٹھائیں گے۔ یہ خود غلط ہے، یہ خود بہتان ہے، رسول اللہ اللہ کی بات نہ مان۔ اللہ پھر کہے گا سر اٹھاؤ، ٹھیک ہے، یہ اس پر اس کو قوالی میں بھی بیان کیا گیا۔ پھر اللہ کہے گا اچھا کس طرح آپ اٹھاتے ہیں سر، وہ کہیں گے پہلے میری ساری امت کو بخش دو، اللہ تعالیٰ کہے گا ساری امت بخش، نہ کوئی حساب نہ کوئی۔ قرآن نے کہا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، ہم نے کہا نہیں، کلین سویپ، سارے ہنستے کھیلتے ناچتے کودتے جناب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ اللہ خیر، باقی جو بچ جائیں گے ان کو بغیر حساب کتاب کے اٹھا کے جنت میں۔ غیر قرآن کیوں فرمایا اہل بیت نے کہ ہماری باتیں قرآن کے سامنے رکھو، ہم قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے۔ جب قرآن سے بنیادیں بنا لوگے، پھر کوئی جتنی بھی نمک مرچ اور اچھی ریسیپی لے کر آ جائے تمہیں کھلانے کے لیے، تم نہیں کھاؤ گے، تمہارا ذائقہ ڈیولپ ہو چکا ہوگا، تم کہو گے یہ وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب نے ہمیں دیا ہے، یہ وہ ذائقہ ہی نہیں ہے، لہذا ہم نہیں کھائیں گے، جتنا بھی مزیدار ہے اپنے پاس رکھ، اب تو خرید کے کھاتے ہیں، اب تو خرید کے کھاتے ہیں۔
اللہ کی مرضی،
اللہ کی مرضی، اب ایک مرضی ہے جو ہم مرضی کا اردو میں معنی لیتے ہیں، ایک ہے خدا کی رضا خرید لینا۔ اس رضا خریدنے سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ اتھارٹی میں نہیں ہوں، رضا کے معاملے میں اتھارٹی آپ ہیں جی، تو پھر آپ کی عبادات کی نیت ساری وہ ہونی چاہیے تھی کہ میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، چونکہ رضا تو مولا علی نے لے لی ساری، اب اللہ تو ریٹائر اس معاملے میں، یہ غلط ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر، نہ کہ اتھارٹی اب شفٹ ہو گئی، اب اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، اب مولا نے فیصلے کرنے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نے مولا کائنات نے اپنی جان, یہ تو اللہ نے مومنوں کے بارے میں کہا ہوا ہے, ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم, اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں. پھر اس خریدنے میں اس خریدنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, فضائل میں اور اللہ کے قرب میں اور مقام میں کوئی ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے, کوئی بشر سوچ نہیں سکتا ان کے مقام تک پہنچنے کا. لیکن کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ہم نعوذ باللہ کہہ دیں کہ وہ اب اس نے بس کر دی اور اس کا عمل دخل نہیں ہے, اب ختم ہو چکا ہے, یہ بات ٹھیک نہیں. یعنی اپنی جانیں دے کر اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں, اللہ کی رضا کے خریدار ہیں. یہ خریداری وہ نہیں ہے کہ یہ وہ خریداری نہیں ہے کہ آپ مجھے مثلا 200 روپیہ دیں اور یہ کتاب آپ لے لیں, اب اس کتاب پہ میرا رائٹ ختم ہو گیا, اب آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کریں, یہ نہیں ہے. صاحب اقتدار اللہ کی ذات. اگر اس کا یہ مانا لیا جائے کہ ہجرت کی رات مولا سوئے, توجہ فرمائیں, مولا رسول پاک کے بستر پر سوئے کہ کوئی دنیا کا بشر اس مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا, نہ سوچ سکتا ہے اس کا, اور خدا کی رضا کے خریدار بنے, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اگر وہ مانا جو یہ بیان کیا جائے, وہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے بعد مولا علی پھر نماز نہ پڑھتے, کیونکہ نماز تو اللہ کے قرب اور اس کی رضا کے لیے ہوتی, اور وہ رضا تو ساری کی ساری آ گئی, اب کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس کے بعد عبادات کا رخ بھی سب کے سب چونکہ رضائیں مولا کے پاس ہیں, پھر مولا کی رضا حاصل کرنی. تو یہ پھر وہی اللہ کو ایک سائیڈ پہ کر کے اور اختیار اور اقتدار اللہ کے کسی نبی کو کر دینا, اللہ کے کسی ولی کو کر دینا, یہ مزاج قرآن کے بالکل برعکس ہے, اور یہ معنی نہیں رکھتا. اگر انسان سوچے تو معنی نہیں رکھتا. خدا بند عالم نے سب کچھ سپورٹ کر دیا. جی بسم اللہ. صلوات پڑھیے محمد والے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس, اور لوگوں میں سے, اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں, اور یوں ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے. یہ تعبیر قرآن میں فقط ایک جگہ پر نہیں آئی, اس سے چند آیات پہلے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ جو دینا دنیا میں دے, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار دنیا میں بھی حسنہ عطا کر, آخرت میں بھی حسنہ عطا کر, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. کچھ آیات کے بعد آگے یہ اسی سے لنکڈ ہے. وَمِنْهُمْ وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اصلاً اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں, سب سے ہائی لیول کا سودا کر دیتے ہیں. اب یہ قرآن کا مزاج ہے کہ بہت سارے مقامات پر کوئی ایک فرد کچھ کام کرتا تھا, لیکن جب آیت اترتی تھی اس میں صیغہ, جو لفظ استعمال ہوا وہ جمع کا لفظ استعمال ہوا, لیکن معلوم ہوتا تھا کہ یہ اتری اس سبب سے. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی جمع کا لفظ آنا, یہ نہیں اس کا آتما مطلب یہ نہیں ہوتا کہ افراد زیادہ ہیں, بعض اوقات ایک کے سبب سے اتری ہے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے قرآن میں, قرآن کے جو قواعد بتائے ہیں اہل بیت اطہار نے, کہ قرآن کی آیات ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے بارے میں اترے. اب وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, پھر سوال اگر وضاحت نہ کی جائے تو وہ بھی کام خراب ہو جاتا ہے. تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام علی الظاہر انہی کی حدیث ہے, یا بالآخر آئمہ میں سے کسی ایک کے فرمان ہے, یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کی آیت کسی ایک شخص کے بارے میں یا کسی ایک قوم کے بارے میں اترتی, اور اس شخص کے اور اس قوم کے دنیا سے چلے جانے سے وہ آیت ختم ہو جاتی, تو قرآن سارا ختم ہو گیا ہوتا. لیکن قرآن کی آیات چاند اور سورج کی طرح جاری ہیں, ہر وقت ہر زمانے کو منور اور روشن کرتی, ہر زمانے کے لوگوں کے لیے. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات ذرا ذہن قریب آ جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں, نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں, صرف اللہ کے لیے چاہتے ہیں. اب یہ آیت کن کے لیے اتری ہے؟ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ اسی گھرانے کے لیے اتری ہے, مولا کائنات جناب سیدہ ان کے فرزندان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. اگر انہی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے آج کوئی شخص اس کو بھوک لگی ہو, ایسی سچویشن میں آ جائے, روزہ افطار کرنے لگا, اس کے پاس تھوڑی سی چیز ہے افطار کرنے کی, اور کوئی بھوکا اور آ جاتا ہے اور وہ اسی اپنے آئمہ کی سیرت کو یاد کر کے اس کا دل کرتا ہے کہ میں آج نہ کھاؤں, ان کے راستے پر چلوں, میں کسی کو کھلا دوں, اور وہ کھلا دیتا ہے, تو یہ آیت اس کو شامل ہے, نچلے درجوں پر آ کر. توجہ فرما رہے ہیں, نچلے درجات پر آ کر یہ آیت اس کو شامل ہے. بالکل اسی طرح کہ قرآن میں فرمایا مثلا فرعون نے یہ برا کام کیا, وہ فرعون کے لیے مخصوص نہیں ہے. فرعون کیوں برا ہے؟ فرعون اللہ کی مخلوق ہے اس لیے برا نہیں ہے. فرعون نے جو اپنے اختیار سے غلط کام کیا اس لیے برا ہے. تو جو بھی فرعون والا کام کرتا ہے, مزاج رکھتا ہے, وہ آیت اس کو بھی قیامت تک جو بھی اس مزاج کے آئیں گے وہ آیات ان کو شامل ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ دیتے ہیں. اس کو آپ تعبیر قرآن نے کیا, مَنْ يَشْرِي, اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا. اس سے مراد یہ سودا نہیں ہے کہ آپ نے جا کے گاڑی خریدی, اب دکاندار کا کوئی حق نہیں ہے, اب آپ گاڑی کو جو مرضی کریں. اللہ کی مرضی خریدنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اللہ کا کوئی اختیار نہیں رہ گیا, اب مولا اس مرضی کو جس طرح مرضی استعمال کریں. مولا کی مرضی, کمال مرضی ہوتی کیا ہے؟ امام حسین نے کیا فرمایا تھا, تمام سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے جو تیری رضا ہے اس پر حسین راضی ہے. یہ جو امام حسین کربلا میں فرما رہے ہیں رضن بے قضا ہی, اس قضا سے مراد اللہ کی قضا ہے یا مولا علی کی؟ جی سادہ ہے, رضن بے قضا ہی و تسلیم لامر, کہ اے اللہ جو تیرا فیصلہ ہے حسین اس پر راضی, تیرا فیصلہ یعنی تیری رضا. امام نے فرمایا تھا اللہ نے چاہا ہے ہمیں ذبح ہوتے دیکھے, تمہیں قتل ہوتا دیکھے. اللہ نے اپنی بہن سے فرمایا خدا نے چاہا ہے تمہیں اسیر دیکھے, اور حسین اللہ کی چاہت پر راضی ہے. لوگوں نے اپنے اختیار سے حالات ایسے بنا دیے کہ مجھے یہ راستہ چلنا پڑے گا, میں یہ راستہ چلوں گا, خداوند عالم جو بھی فیصلہ کرے حسین اس پر راضی ہے. صلوات پڑھیے محمد والا.